نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد،
صاف ستھرا پیغام ہے، بار بار یہ بات دہرائی جاتی ہے کہ صحبت صالح کا اہتمام کرنا ہے اور ذکر اللہ کی کثرت کرنی ہے. اور معصیت سے بچنا ہے اور اچھے اچھے کام کرنے ہیں. اور اس کے ضمن میں لایانی سے بچنا بھی خود بخود آ جاتا ہے، اسے مستقل پوائنٹ بھی بنا سکتے ہیں کہ دو کام کرنے کے ہیں، دو کام بچنے کے ہیں. بچنے کے دو کام یہ ہیں کہ معصیت سے بچو، لایانی سے بچو. دو کام کرنے کے ہیں، ذکر اللہ کی کثرت اور صحبت صالح کا اہتمام. اور ان چاروں کے لیے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک چیز شرط کے درجے میں ہے، وہ ہے اطلاع اور اتباع. اطلاع اور اتباع یہ شرط کے درجے میں ہے. تو آپ سب یہ اکثر اہل علم ہیں، شرط کسے کہتے ہیں سب جانتے ہیں. جو چیز شرط کے درجے میں ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ چیز وجود میں نہیں آئے گی تو جس چیز کو آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کی اللہ کے یہاں کوئی وقت نہیں، اس کا نفع ظاہر نہیں ہوگا. وضو شرط ہے نماز کے لیے، تو وضو اگر نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. یہ تزکیہ کا جو پورا پیکج ہے اس کے لیے اطلاع اور اتباع جو ہے یہ شرط کے درجے میں. اگر یہ نہیں ہوگا تو تزکیہ نہیں ہوگا. اور وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ تو عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے کہ بھائی صرف وضو نہیں کیا، سب کچھ کیا، پھر بھی نماز نہیں ہوئی. یہ امر تعبدی ہے، اللہ نے فرمایا ہے، مگر یہ تو عقل میں آنے والی چیز ہے کہ ایک شخص اصلاح نفس کے لیے قدم اٹھاتا ہے اور جس کو شیخ بناتا ہے اسے کچھ بتلاتا ہی نہیں. اگر شیخ کی رہنمائی کے بغیر یہ کام ہو سکتا تو کسی کو شیخ بنانے کی ضرورت ہی پھر نہیں تھی. پھر یہی ہوتا کہ بھائی چار کام کرنے کے ہیں، لایانے سے بچنا ہے، معصیت سے بچنا ہے، ذکر اللہ کی کثرت کرنی ہے، بری صحبت سے بچ کر اچھی صحبت اختیار کرنی ہے. جاؤ بھائی چھٹی. تو شیخ سے جو مربوط ہونا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ معصیت سے بچنا ہے، لایانے سے بچنا ہے. اس میں اگر کوئی چیز قابو میں نہیں آ رہی ہے تو شیخ کو اطلاع کرنی پڑے گی. ذکر اللہ کی کثرت کرنی ہے، بری صحبت سے بچ کر اچھی صحبت اختیار کرنی ہے. اور ان کاموں کے نتیجے میں احوال میں تغیر آئے گا، تو کبھی اچھی کیفیت معلوم ہوگی، کبھی بری کیفیت معلوم ہوگی. یہ بری کیفیت جو ہے وہ عمل کی وجہ سے ہو سکتی ہے، کسی عمل بد کی وجہ سے. تو اس بری کیفیت کو سن کر شیخ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا ہوا ہے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ٹھیک جا رہا ہوتا ہے لیکن بری کیفیت شیطان لاتا ہے مایوسی پیدا کرنے کے لیے. وہ شیخ سمجھ سکتا ہے کہ یہ بری کیفیت جو طاری ہوئی ہے وہ کس نوعیت کی ہے. اسی طرح اچھی کیفیت طاری ہو گئی تو ہو سکتا ہے کہ ترقی کی وجہ سے اچھی کیفیت طاری ہو سکتا ہے کہ شیطان اور نفس کی وجہ سے اچھی کیفیت طاری ہو. وہ سالک کو سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ شیخ سمجھتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ کسی مرض کی وجہ سے ہو. مرض کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، بعض کیفیتیں طاری ہوتی ہیں مرض کی وجہ سے. تو ہوتا ہے مرض لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک شخص نے خط لکھا کہ حضرت جب میں ذکر کے لیے بیٹھتا ہوں تو مجھے روشنی نظر آتی ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ذکر بند کر دیجیے, ذکر بند کر دیجیے اور سر میں تیل کی مالش کیجیے. یہ روشنی جو تم کو نظر آ رہی ہے یہ دماغ میں خشکی ہو گئی ہے اس کے نتیجے میں. تو یہ فیلڈ جو ہے وہ ہماری نہیں ہے. تو شیخ سے رابطے کے بغیر ہم صحیح جا رہے ہیں غلط جا رہے ہیں پتہ کیسے چلے گا. اور اطلاع اور اتباع نہ ہونے کی وجہ سے, شیخ سے رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے جن حضرات کو اجازتیں ملتی ہیں وہ بھی اس فن میں کامل نہیں ہو رہے ہیں. اس لیے کہ یہ فن کتابوں سے نہیں سیکھا جاتا, یہ فن تو ماہر کے ساتھ رابطے میں رہ کر سیکھا جاتا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ افتا, تو افتا کے بھی کچھ اصول وغیرہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں. بہت سی کتابیں چھپی ہوئی ہیں کہ فتوے میں ان ان چیزوں کی رعایت رکھنی چاہیے, مگر جب تک کسی ماہر مفتی کی صحبت میں رہ کر کے وہ مشق نہیں کرے گا اس وقت تک فتویٰ دینا اس کی گرفت میں نہیں آئے گا. اسی لیے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک بنگلہ دیش کا طالب علم پڑھنے کے لیے آیا, اور جب اس نے تخصص کیا تو دیکھو صحبت میں بھی رہا ساتھ رہا, ساری کتابیں اس نے پڑھی فن کی, فن نے افتا کی ساری کتابیں اس نے پڑھی. اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ, اور اس نے ساری کتابیں پڑھی اور مفتی صاحب کی صحبت میں رہ کر کے پڑھی. لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے لیے صحبت طویلہ کی ضرورت ہوتی ہے, رابطہ طویلہ کی ضرورت ہوتی ہے. جب وہ جانے لگا تو اس نے کہا کہ حضرت سند دیجیے, 3 سال کا وہاں تخصص کا کورس ہوتا ہے, کہ سند دیجیے. سند دے دیجئے. تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ بھائی تم نے تو ابھی افتا کو پڑھا ہے, تم مفتی نہیں ہوئے ہیں تو سند کس چیز کی ہم دیں؟ مفتی تو کسی مشاق اور ماہر مفتی کی صحبت میں رہ کر کئی سالوں تک فتاوا لکھنے کے نتیجے میں بنتا ہے. اور مفتی بن گئے یا نہیں بن گئے وہ فیصلہ تو وہ مفتی کرے گا جس کی صحبت میں رہ کر آپ یہ کام کریں گے. تو اس طالب علم نے کہا کہ حضرت میں تو بنگلہ دیش سے آیا ہوا ہوں, تو کسی دار الافتاء میں کسی ماہر مفتی کی نگرانی میں کام کرنے کے لیے مجھے کچھ تو سند چاہیے, تو وہ مجھے کام کرنے کی اجازت دیں گے. تو مجھ سے فرمایا کہ ہاں یہ بات تو ہے. تو مفتی صاحب نے سند لکھی, مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, یہ میں نے مفتی رفیع عثمانی صاحب سے خود سنا ہے. تو اس سند میں یہ لکھا کہ اس طالب علم نے ہمارے یہاں تخصص فی الافتاء کا کورس مکمل کر لیا ہے, اب اگر یہ کسی ماہر مشاق مفتی کی نگرانی میں 10 سال تک کام کرے گا تو انشاءاللہ امید ہے کہ مفتی ہو جائے گا. اب آج کل تو 1 سال کا افتا کا کورس ہوتا ہے, 2 سال کے افتا کے کورس ہوتے ہیں. ربھی تو مدرسہ بند نہیں ہوا کہ مفتی صاحب مفتی صاحب مفتی صاحب شروع ہو گیا. تو خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ بھی ایک فن ہے, یہ سلوک کا ایک فن ہے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو حکیم الامت کہلائے جاتے ہیں, اس کی وجہ یہی ہے کہ فن پر بہت گرفت تھی. اور پہلے بھی میں نے یہ ملفوظ عرض کیا تھا حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ کا, کہ حضرت فرماتے تھے کہ ہر خلیفہ شیخ نہیں ہوتا, تو جیسے ہر مفتی مفتی نہیں ہوتا. ایک نام کا مفتی ہوتا ہے, ایک کام کا مفتی. جیسے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مفتی اور قیمتی, اس کی اصطلاح کہ یہ مفتی ہے اور یہ قیمتی ہے. تو قیمتی وہ ہوتا ہے جو اس میں اپنے آپ کو کھپاتا ہے اور بڑوں کی نگرانی میں رہتا ہے. آج کل جو لوگ بالاستقلال دار الافتاء شروع کر دیتے ہیں تو وہ بھی اپنے بڑوں کی نگرانی میں رہتے ہیں, الگ الگ شہر میں الگ الگ ملک میں رہتے ہیں مگر برابر نگرانی میں رہتے ہیں. ایک ضرورت ہوتی ہے کہ آپ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں کوئی مفتی ہے ہی نہیں اور آپ کے پاس 10 سال کسی کی صحبت میں رہنے کا موقع نہیں ہے, تو بڑے جو ہے اعتماد کر کے کہتے ہیں کہ بیٹا تم شروع کر دو. وہ مفتی نہیں ہے, مفتی اب بن رہے ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ فراغت کے بعد ہمیں پڑھانے کے لیے بٹھایا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم عالم ہو گئے, اب یہ طلب علم اب شروع ہوا کہ اب پڑھاؤ اور پڑھانے کے نتیجے میں اپنے علم کو بڑھاؤ اور عالم بنو. تو اطلاع اور اتباع اگر نہیں ہوگی, اتباع کا سلسلہ نہیں ہوگا, تو یہ خاص اہل علم کے لیے ہے کہ پھر یہ فن جو ہے وہ ناپید ہو جائے گا, یا ناپید تو نہیں ہوگا, اللہ اس کی حفاظت کریں گے, مگر بہت کم لوگ رہ جائیں گے اس فن کو جاننے والے. اور جب فن سے واقف نہیں ہوتا وہ آدمی اصلاح نہیں کر سکتا, بیعت تو کر لے گا وہ لیکن اصلاح نہیں کر پائے گا, اس لیے کہ اس میں تو بڑے بڑے حالات آتے ہیں. اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ یہاں سے اگر پرانا زمانہ ہوتا اور یہاں سے لندن جانا ہوتا تو ایک جنگل سے گزرنا پڑتا ہے, ایک ندی سے گزرنا پڑتا ہے, پہاڑ پر سے گزرنا پڑتا ہے, یہ پورا ایک راستہ ہے. تو جو اس راستے سے واقف ہی نہیں ہے وہ اس راستے پہ چلنے والی کی رہنمائی کیسے کرے گا, لیکن جو اس راستے کو طے کر چکا ہے وہ رہنمائی کرے گا. مثال کے طور پر ہمارے زمانے میں اگر ایک شخص یہاں سے لندن کے لیے نکلے اور کسی ایسی جگہ پر آ جائے کہ جہاں اسے ایسا لگے کہ بس میں کسی جنگل میں آ گیا ہوں اور اب میں ہلاکت میں پڑ گیا ہوں اور شاید میں راستہ بھول گیا ہوں, تو موبائل کے ذریعے اگر راستے کی رہنمائی کرنے والی کو فون کرے گا کہ میں تو ایسی جگہ پہ آ گیا ہوں, بھائی کہاں ہے تو, دائیں طرف کیا ہے, بائیں طرف کیا ہے, آگے کیا ہے, پیچھے کیا ہے, تو وہ سب حالات بتلاتا ہے. تو حالات سے ٹیلی فون سننے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس جگہ پر ہے. تو کہتے کہ فکر مت کرو تم صحیح راستے پر ہو. تو سالک کو بھی چلتے چلتے یہ جو راستہ ہے, تو جو شیخ ہوتا ہے وہ اس راستے کو طے کر چکا ہے, اسے جب اس کے سامنے حالات آتے ہیں تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ سالک اس وقت کس جگہ پر ہے اور اس وقت مجھے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. قبض بھی طاری ہو جاتا ہے اور بہت شدید قبض طاری ہو جاتا ہے, اس قبض سے نکالنا یہ شیخ کا کام ہوتا ہے. مایوسی طاری ہو جاتی ہے, کبھی کبھی احساس برتری کا شکار ہوتا ہے, یہ سب اس راستے کے, کبھی کبھی کیفیات کی بارش ہوتی ہے, کبھی کبھی کیفیت بالکل مزمل ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, یہ جو راستہ ہے. تو اس بات کی طرف میں بار بار متوجہ کرتا ہوں, مگر ہمارے زمانے میں یہ عالمی المیہ ہے, صرف اس خانقاہ کا نہیں عالمی المیہ ہے کہ اطلاع اور اتباع میں بالکل صفر ہوتے ہیں, اطلاع اور اتباع میں صفر ہوتے ہیں. یعنی اطلاع ہی نہیں ہوتی تو اتباع. ایک مرتبہ میں نے ایک خواب دیکھا, تو بہت سوچا کہ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کو اس خواب کی اطلاع کروں نہ کروں. اور وجہ اس کی یہ تھی کہ بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں خواب دیکھنے والے کو اور اپنے شیخ کو بتلانے والے کو دل میں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں حضرت اس خواب کو سن کر کے کچھ اور نہ سمجھے. ہوتا ہے کبھی بہت عمدہ خواب ہے تو ایسا ہوتا نہیں, وہ تو ماہر ہوتا ہے, وہ تو خواب سن کر کے سمجھ جاتا ہے کہ کیا ہے. تو خواب بیان کرنے والے کو تھوڑی حیا سی آتی ہے کہ پتہ نہیں کبھی خواب بہت برا ہوتا ہے تو اس میں بھی ڈر لگتا ہے کہ حضرت کے ساتھ تعلق ہے, حضرت کی شفقتیں ہیں, حضرت کا حسن زن ہے, کہیں اس خواب کو بیان کرنے سے وہ حسن زن ختم نہ ہو جائے. اور کبھی خواب بہت اچھا ہوتا ہے تو یہ خیال آتا ہے کہ حضرت کو ایسا خیال نہ آوے کہ یہ خلافت کے چکر میں پڑا ہوا ہے, ایسا ہوتا ہے. تو بہرحال بہت سوچا اور بالآخر اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ نہیں خواب لکھ دینا چاہیے. تو میں نے خواب لکھا حضرت پر, اور خواب لکھا اور خواب لکھ کر کے اس میں یہ اشارہ بھی کیا کہ میں نے بہت تامل کے بعد یہ خواب حضرت کی خدمت میں عرض کیا ہے اور مجھے پتا نہیں کہ یہ مجھے لکھنا بھی چاہیے یا نہیں. تو حضرت نے وہاں سے ایک جملہ اس پر تحریر فرمایا, کامل اطلاع کامل اصلاح, یہ جملہ ارشاد فرمایا. اس کا مطلب یہ کہ مستقبل میں تامل مت کرنا, دل میں جو خیال آئے وہ لکھنا. کامل اطلاع کامل اصلاح, اس لیے کہ پوری کی پوری اطلاع ہوگی, ڈاکٹر کے سامنے پوری بات آئے گی تو وہ صحیح ڈائیگنوسس کرے گا نا. سمٹم سارے آپ بیان نہیں کریں گے تو پوری بیماری کو کیسے سمجھے گا. تو کہ کامل اصلاح, کامل اطلاع کامل اصلاح, اور ظاہر ہے کہ اس میں پھر محذوف ہے کہ کامل اطلاع اس کے نتیجے میں کامل اتباع پھر کامل اصلاح. تو وہ حضرت نے اس لیے نہیں لکھا کہ وہ تو عقل میں آنے والی چیز ہے کہ صرف اطلاع کرنے سے کیا بنے گا, اطلاع کرو پھر جو کہا جائے اس کی اتباع کرو اور اس اتباع کے نتیجے پھر کامل اصلاح ہوتی ہے. حضرت نے خود فرمایا حجی صاحب رحمۃ اللہ نے مجھ سے کہ میں نے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ پر جتنے خطوط لکھے اس میں میں نے کبھی بھی ایک پہلے خط کا خاکہ تیار نہیں کیا کہ پہلے خط کا خاکہ تیار کروں پھر کاٹ چھانٹ کر اور پھر اس کو نقل کر کے بھیجوں. جیسے کہ حضرت یہ فرماتے تھے کہ اگر ایسا کروں تو پھر وہ کامل اطلاع نہیں ہے. کامل اطلاع تو یہ ہے کہ جو دل دماغ میں بات آئی وہ لکھ دی اور روانہ کر دی. تو حضرت یہ فرماتے تھے کہ بس لکھنا شروع کرتا تھا, جو دل دماغ میں بات آتی تھی لکھتا چلا جاتا تھا, اسے بھی دوبارہ چیک کر کے کاٹ چھانٹ کر کے. کہتے ہیں یہ تو بڑوں کے اوپر ایسے ہی خط لکھا جاتا ہے, اس میں آداب وغیرہ کو ملحوظ رکھنا پڑتا ہے کہ کہیں کوئی غلطی تو نہیں, کہیں طبیعت کے خلاف تو نہیں. یہاں تو جو دل دماغ میں ہے وہ لکھنا ہے تاکہ شیخ کے سامنے پورے احوال آ جائیں ہمارے. تو یہ کرنے والوں نے بھی کیا ہے. ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور طویل مدت تک حضرت کا علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے طالب علمی کے زمانے سے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رجحان ہوا, اللہ نے دستگیری فرمائی اور حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں حاضری دی اور بیعت ہو گئے. تو وہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت با برکت سے کتنی بلندیاں ملی ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کو. ان کی تقریریں چھپی ہیں وہ دیکھتے ہیں, ان کے ملفوظات چھپے ہیں وہ دیکھتے ہیں, تو ایسا لگتا نہیں کہ غیر عالم ہے, بلکہ علماء کے لیے اس میں سینکڑوں نئی نئی چیزیں ہوتی ہیں, نئے نئے علم کے دروازے کھلتے ہیں. کیسا اکتساب فیض کیا ہوگا. اور لوئر ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ پہلے لوئر وکیل بنے اور وکالت کا پیشہ پسند نہیں آئے تو اس کے بعد پھر ڈاکٹری کی, اور جب ڈاکٹری کی اس کے بعد پھر ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہوئے اور پوری زندگی وہی علاج فرمایا. تو علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اس وقت حضرت سے بیعت ہوئے تھے اور وہاں آنا جانا بھی رہتے تھے تھانہ بھون, مگر خط و کتابت کے سلسلے میں خود ڈاکٹر صاحب یہ فرماتے تھے کہ بیعت ہوا اس وقت سے لے کر حضرت کی وفات تک ایک ہفتہ ایسا نہیں گزرا ہے جس میں میں نے اپنے احوال حضرت پر نہ لکھے. خلافت ملنے کے بعد بھی تو یہ کیوں ایسا کرتے تھے؟ اس لیے کہ مقصد آخرت تھی, خلافت نہیں تھی. مقصد صرف شیخ کی توجہ نہیں تھی, شیخ کی توجہ وسیلہ, شیخ کی توجہ وسیلہ, شیخ کی محبت وسیلہ, مقصود جو ہے وہ آخرت. اور آخرت کی پھر فکر آخری وقت تک رہتی ہے. اور میں نے تو ابھی فن کی بات کی کہ بھائی اگر اطلاع اور اتباع نہیں ہوگا تو فن پر نہیں, فن ون کی کوئی بات نہیں. ان کو یہ فکر رہتی تھی کہ اس راہ میں بڑی بڑی رکاوٹیں آتی ہیں, حضرت چلے گئے تو بعد میں رہنمائی کون کرے گا. اپنی فکر تھی, یہ نہیں کہ میں فن سیکھ لوں تاکہ دوسروں کی اصلاح کروں. ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی تھی کہ اس راہ میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں اگر حضرت کے سامنے نہیں رکھی بعد میں رہنمائی کون کرے گا, ایسا ماہر فن کہاں ملے گا. تو اس وجہ سے ہمیں جو ہے بہت فکر کرنی چاہیے. جو اہل علم ہیں انہیں ہلکے پھلکے انداز میں تربیت السالک بھی دیکھنی چاہیے, اہل علم کو تربیت السالک دیکھنی چاہیے. اس لیے کہ تربیت السالک میں جو خطوط ہیں وہ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے اکثر ان میں جو خطوط ہیں وہ اجل خلفاء کے ہیں. تو تربیت و سالک دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ کتنا کھل کر وہ اپنے شیخ کے سامنے اپنی باتیں رکھتے ہیں. اہل علم کے لیے مفید ہے, عوام کے لیے تھوڑی تربیت و سالک بھاری ہے. تو تربیت و سالک کا مطالعہ کرنا چاہیے. اسی طرح دوسرے جو مشائخ ہیں ان کے بھی کچھ خطوط وغیرہ چھپے ہیں مریدوں کے ساتھ, ان کی مکاتبت, خط و کتابت. تو ہمارے زمانے میں صحبت طویلہ مشکل ہوتی ہے, تو حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مکاتبت بمتابعت, مکاتبت بمتابعت قائم مقام صحبت شیخ کے ہے. ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیخ کا خط آیا, آپ شیخ کی مجلس میں بیٹھ گئے اور پڑھنا شروع کیا, آپ نے شیخ کا آواز سننا شروع کر دیا. وہ اسی کے برابر ہے, اسی کے برابر برکتیں حاصل ہو جاتی ہیں ان لوگوں کے لیے جو پانی نہیں پاتے. پانی جن کو نہیں ملتا ان کے لیے تیمم کافی ہے, جو دور رہنے والے تو قریب والے لوگوں کو تو صحبت میں بیٹھنا چاہیے. تو بھائی اصل مقصود یہی ہے. مقصود یہ نہیں ہے کہ پیری مریدی خوب چلے, مقصود یہ نہیں ہے کہ سلسلہ خوب بڑھے, پیری مریدی یہ نہیں ہے کہ شہرت خوب ہو, خانقاہ کی شہرت خوب ہو, شیخ کی شہرت خوب ہو. آج اس چکر میں ہم لوگ پڑ جاتے ہیں. نہیں, اصل مقصود یہ ہے کہ اللہ مل جاوے, اللہ مل جاوے, بس اللہ مل جاوے. اور کچھ ملے نہ ملے اللہ مل جاوے, بلکہ باقی سب چیزیں ایک طرح اللہ ہی ملے, بس اللہ ہمیں چاہیے. اور اللہ مل جائے گا تو سب کچھ مل جائے گا. اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری, تو ایک میرا تو سب میرا, فلک میرا, زمین میری. تم نہیں حاصل تو کچھ حاصل نہیں, تم ہوئے حاصل تو سب حاصل ہوئے. اس لیے میرے عزیزو, یہی درخواست ہے سب سے پہلے اپنے نفس سے مخاطب ہوں, اللہ تعالی شانہ اس قال کو حل میں تبدیل فرما دے, اور اللہ توفیق دے اس رمضان کو ہمارے لیے باعث خیر بنائے اور زندگیوں میں نمایاں تبدیلی کا ذریعہ بنائے. مگر اس میں کچھ ہماری طرف سے بھی عزم چاہیے, ہمت چاہیے, ارادے چاہیے, محنت چاہیے, اور قدم کو ہمیں اٹھانا چاہیے. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ کسے دکھلائے, راہ روے منزل ہی نہیں. تو ہمیں راہ روے منزل بننا ہے تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ دستگیری فرمائیں گے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. تو یہ سب سے پہلا مجاہدہ یہی ہے کہ نفس کی مخالفت کر کے آدمی کھڑا ہو جائے کہ مجھے اللہ کو پانا ہے. آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں, اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے. اللہ تعالی شانہ مجھے بھی توفیق دے, آپ سب دوستوں کو بھی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ. اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے, دو دو رکعت پڑھ کے بھی دعا کرنی چاہیے, اور خاص خاص مقامات اور خاص خاص اوقات میں بھی دعائیں کرنی چاہیے. یہ فکر سر پر سوار ہونی چاہیے, اور پھر دعا کے ساتھ ظاہر ہے کہ عملی اقدام بھی ہو. یہ نہیں کہ صرف دعا پر اکتفا کیا جائے. ایک شخص اولاد چاہتا ہے, وہ دعائیں تو بہت کرتا ہے مگر شادی ہی نہیں کرتا. اسباب اختیار کر کے دعا کرے, دعا کر کے اسباب اختیار کرے, تب جا کر کے انشاءاللہ نتیجہ ظاہر ہو. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علیہ وسلم.